بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे क़ारी जनाब अली असगर बरूमन। सामीन, हमारी ये नशियात शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehr.tv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम ज़िबह अज़ीम समाअत फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफ़त सुनेंगे, और आखिर में इस्लाम की मार्फत हमारी नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अज़ीज़ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी ख़बरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरों के बुलेटिन के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा। हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत पर सरकारी इमलाक की फ़रोख्त के ज़रिए मुल्क को बर्बादी की राह पर डालने का कांग्रेस का इल्ज़ाम। काबुल में तालिबान के कंट्रोल में वसत, बैन अलावी हवाई अड्डे जाने वाले रास्तों पर तालिबान सिक्योरिटी दस्तों का कंट्रोल। सलामती कौंसिल के खसूसी इजलास से ईरान की मुस्तकिल नायब मंदूब का खिताब। शाम से सभी बिन बुलाई बैरूनी अफवाज के फौरी इनखला पर जोर। जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान ने जीत के सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत पर सरकारी इमलाक की फरोख्त के जरिए मुल्क को बर्बादी की राह पर डालने का इल्जाम लगाया है। यूएनआई के मुताबिक राहुल गांधी ने मंगल की शाम नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी अपने 2-3 सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क में गुज़श्ता 70 बरस में जो इमलाक तैयार हुई हैं, उन्हें मिस्टर मोदी अपने चंद सरमायेदार दोस्तों को सौंप कर नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को समझना चाहिए कि उनकी हुकूमत की एक मालियाती बद इंतज़ामी की वजह से मुल्क की इकतसादी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि इकतसादी हालत सुधारने के लिए मोदी हुकूमत ने जो रास्ता अख्तियार किया है उससे मुल्क की इकतसादी हालत बेहतर होने के बजाय बदतर हो रही है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मईशत के मैदान में गलत रास्ते अख्तियार किया है और हर मुहिब वतन इसकी मुखालफत करेगा। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना से मुतासरीन और मरने वालों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तान की मरकजी वजारत सेहत ने बुध को ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के 648 मरीज जान की बाजी हार गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 34,169 मरीज शिफायाब हुए, जबकि 37,593 नए मरीजों का इंदराज किया गया। اس طرح کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 2776 افراد کا اضافہ ہوا۔ ہندوستان میں کورونا سے 3,25,12,366 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 4,35,758 ہلاک ہو چکے ہیں۔ 3,22,327 مریض زیر علاج ہیں اور 3,17,54,281 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 59,55,04,593 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 37,593 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور کرونا سے متاثر 648 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اس سے قبل کرونا کے یومیہ 25,467 نئے معاملے درج کیے گئے تھے۔ اس وقت مہاراشٹر کے علاوہ ہندوستان کی 4 جنوبی ریاستیں کیرلا، تامل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت کرونا کے 3,22,327 مریض زیر علاج ہیں اور اب تک اس بیماری میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4,35,758 رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے ٹیکے لگائے جانے کا عمل جاری ہے اور اب تک 59,55,04,000 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اب تک ہندوستان میں 57,11,00,000 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور پازیٹیویٹی ریٹ 3% رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی شرح 1.34% اور اس مہلک بیماری سے صحت یابی کی شرح 97.68% رہی ہے۔ کل ایئر انڈیا کے خصوصی طیارے سے افغانستان سے آنے والے 78 مسافروں میں 16 کرونا پازیٹیو پائے گئے، جس کے بعد سبھی مسافرین کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق افغانستان سے لائی گئی سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب اٹھانے والے تینوں افراد پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں اگرچہ کرونا کی صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے نئے معاملوں میں اچانک اضافے سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ دہلی میں روزمرہ کی زندگی معمول پر لوٹ آئی ہے، لیکن بازاروں میں بھیڑ بھاڑ اور کرونا پروٹوکول کی پہم خلاف ورزی کرونا کی تیسری لہر کے انتباہات کو نظر انداز کر رہی ہے۔
جو ہمارے دکاندار ہیں وہ بھی ماسک کا پالن کر رہے ہیں اور سامنے والے ویکتی سے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو بیچارے کہہ ہی سکتے ہیں نا، وہ تو عام آدمی مان نہیں رہا، تو اس کے لیے تو کیا ہے کہ ایک تھوڑا سا اور ہائی الرٹ ہونا ضروری ہے۔
کرونا کی تیسری لہر پھیلنے کے حکومت کے انتباہ کے باوجود دہلی کے بازاروں میں اسی طرح بھیڑ بھاڑ ہے اور لوگ کرونا پروٹوکول کی جم کر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر میں شدت کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 141 اموات اور 4,199 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3,915 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ پاکستان کے اس سینٹر کے مطابق کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 91,204 ہو گئی ہے، جن میں سے 5,586 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 10,51,531 افراد کو کرونا کا ویکسین لگایا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 4,78,02,106 ہو گئی ہے۔ سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے 70 کلومیٹر دور مرور کول فیلڈ ایریا میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق رات گئے مسلح افراد علاقے میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 کان کن موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ سول اسپتال کے ترجمان ڈاکٹر وسیم بیگ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس گولیوں سے چھلنی 3 لاشیں لائی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 3 میں سے 2 مقتولین کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے علاقے شانگلہ سے ہے، جبکہ تیسرا کوئٹہ کا رہائشی تھا۔ حملہ ور کانکنوں کو قتل کرنے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گئے، جبکہ قریبی چیک پوسٹ پر تعینات سیکورٹی اہلکاروں کو واقعے کی اطلاع دیر سے ملی کیونکہ پہاڑی علاقے میں موبائل فون سروس دستیاب نہیں ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ تہران افغانستان میں کسی بھی طرح کے تشدد، انتہا پسندی، انسانی حقوق اور ان سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ اسماعیل بقائی ہمانا نے افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ افغان عوام اپنے وطن میں پرامن اور باوقار زندگی بسر کرنا اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ غیر قانونی فوجی مداخلت کے بغیر خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقصد ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس میں مختلف افغان گروہ اور اقوام کو شامل کیا گیا ہو۔ ہمانا نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان کو بدامنی، عدم استحکام اور مختلف قسم کے مسائل سے دوچار کیا ہے اور امریکہ ہی افغانستان کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان میں امن و استحکام کی کوششیں انجام دیتا رہا ہے اور تہران نے مختلف افغان گروہوں میں مذاکرات کی ترغیب بھی دلائی ہے اور ایران کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ طالبان گروہ نے کابل ہوائی اڈے کی جانب جانے والے تمام راستوں پر اپنے اسپیشل سیکورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق طالبان گروہ کی اسپیشل فورس نے کابل ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں کی سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ طالبان کے اسپیشل سیکورٹی دستوں کی یونیفارم عوام کے لیے توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول غاصب امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب اس ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے طالبان کے اسپیشل سیکورٹی دستوں کے ہاتھ میں ہیں۔ افغان عوام کا ایک حصہ بدستور طالبان گروہ سے بزن ہے اور کابل نیز دیگر صوبوں پر اس گروہ کے مسلط ہونے کے بعد ہر صورت میں افغانستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل طالبان نے وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس ادارے کے لیے وزیروں اور سربراہ کا تعین کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق گل آقا کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا ہے، صدر ابراہیم کو وزارت داخلہ کا سرپرست بنایا گیا ہے اور نجیب اللہ کو انٹیلیجنس شعبے کا سربراہ منصوب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملا شینی کو کابل کا گورنر اور حمداللہ نعمانی کو دارالحکومت کا میئر معین کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق طالبان کی فوجی کمیٹی کے سربراہ ملا عبد القیوم ذاکر کو وزارت دفاع کا سرپرست منصوب کیا گیا ہے۔ دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے افغانستان کے آثار قدیمہ اور نوادرات، نیز امریکی ڈالر افغانستان سے باہر نکالنے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکی ڈالروں اور افغانستان کے آثار قدیمہ اور نوادرات کی ملک سے دوسرے ملکوں میں منتقلی ممنوع ہے اور اس سلسلے میں خطا کار پائے جانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد افغان شہریوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں ملک کو ترک کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد نے کابل ایئرپورٹ پر اجتہام کر دیا، لیکن طالبان نے عوام سے زور دے کر کہا کہ وہ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں اور حالات معمول پر آ جائیں گے۔ طالبان کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ کسی طرح کی انتقامی پالیسی اختیار نہیں کی جائے گی اور تمام سیکورٹی اہلکار اپنے کام پر واپس آ جائیں۔ اجتماعی سلامتی کے معاہدے کے رکن ملکوں کا آن لائن سربراہی اجلاس تاجکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف کی صدارت میں تشکیل پانے والے اس آن لائن اجلاس میں بیلاروس، روس، قزاقستان، قرقزستان، آرمینیا اور ازبکستان کے اعلی حکام اور اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور اس ملک کے حالات سے علاقے کے ملکوں پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور افغانستان میں تمام مسائل و مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرامن مذاکرات کے ذریعے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی ضرورت پر تاکید کی گئی۔ اس اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ افغانستان میں تشکیل پانے والی حکومت کو افغان عوام کی آزادی رائے کی ضمانت کے پیش نظر مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر شعبوں میں ان کے حقوق پر توجہ دینا ہوگی۔ اس اجلاس میں اسی طرح اس بات سے بھی اتفاق کیا گیا کہ آئندہ 16 ستمبر کو تاجکستان کی میزبانی میں تشکیل پانے والے اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان کے بارے میں گروپ 7 کا ہنگامی اجلاس افغان عوام کے لیے لاحاصل رہا ہے اور صرف ایک بیان جاری کر کے اختتام پذیر ہو گیا۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
افغانستان کے بارے میں گروپ سیون کا ہنگامی اجلاس افغان عوام کے لیے لاحاصل رہا اور صرف ایک بیان جاری کر کے اختتام پذیر ہو گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بارے میں گروپ سیون کا آن لائن اجلاس برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس صرف ایک بیان جاری کر کے ختم کر دیا گیا۔ گروپ سیون کے بیان میں افغانستان کے انسانی حقوق کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، طالبان اور دیگر گروہوں کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کی تاکید، امن و سیکورٹی کے ماحول میں افغان عوام کے جینے کے حق کی حمایت اور افغانستان کو دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ بنانے کی بابت انتباہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اس اجلاس کے بعد برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اعلان کیا کہ گروپ سیون کے رہنما بہترین رائے حل کی تلاش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ سیون مستقبل میں طالبان کے ساتھ کام کرنے اور اس طرح کے عمل کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ بورس جانسن نے اجلاس میں اعلان کیا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے لیے 31 اگست کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ جرمن چانسلر انجلا میرکل نے بھی کہا کہ افغانستان کے سلسلے میں گروپ سیون کی سربراہی اجلاس میں کابل سے باہر نکلنے کے لیے 31 اگست کی مہلت بڑھائے جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ گروپ سیون، نیٹو، اقوام متحدہ اور یورپ نے طالبان کے مقابلے میں متحدہ موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں خطاب میں، جو امریکی ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا، کہا کہ افغانستان کی مستقبل کی حکومت کی قانونی حیثیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اس ملک کے دہشت گردی کے اڈے میں تبدیل نہ ہونے سمیت افغانستان کو بین الاقوامی معاہدوں کا پابند بنانے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔ جو بائیڈن نے 31 اگست کی معینہ مدت تک افغانستان سے بیرونی فوجیوں کے پوری طرح باہر نکلنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کا انحصار طالبان کے تعاون پر ہے۔ یاد رہے کہ رویٹرز نیوز ایجنسی نے منگل کو ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ واشنگٹن نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ 31 اگست تک افغانستان سے پوری طرح باہر نکلنے میں اپنا تعاون بڑھائے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس سلسلے میں طالبان کے موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ گروہ افغانستان سے افراد کے باہر نکلنے کے سلسلے میں امریکہ سے ہونے والے سمجھوتے میں انخلا کے لیے مقررہ وقت میں توسیع کو تسلیم نہیں کرے گا۔
شام کے ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا ہے کہ روس کی سالسی سے ہونے والی جنگ بندی معاہدے کے تناظر میں شامی باغیوں کا ایک گروہ دراز سے باہر نکل گیا۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق شام کے ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا کہ شامی باغیوں کا پہلا گروپ صبح درا سے روانہ ہو گیا۔ درا سے شامی باغیوں کا انخلا روس کی سالسی میں ہونے والی حالیہ جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز ہے۔ درا میں گزشتہ ہفتوں کے دوران شامی فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ حالیہ جھڑپوں کے بعد انسانی امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر دفتر نے اعلان کیا کہ درا اور اس کے اطراف کے علاقوں سے تقریباً 36,600 افراد فرار کر چکے ہیں۔ شام کے ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ جولائی کے آخر میں درا میں شروع ہونے والی جھڑپوں کا شمار حالیہ 3 برسوں کے دوران پرتشدد ترین جھڑپوں میں ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر شام سے ان تمام بیرونی افواج کے فوری انخلا کی ضرورت پر زور دیا ہے جو بن بلائے شام میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ سلامتی کونسل نے قرارداد 2585 کے تحت اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ شامی عوام کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ انہوں نے شام کے خلاف غیر قانونی اور یکجا پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں سے شام میں اقوام متحدہ اور اسی طرح مختلف دیگر سرکاری اور غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کی انسان دوستانہ کارروائیوں پر اثر پڑا ہے اور امداد کا عمل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ زہرا ارشادی نے شام کے خلاف یک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ بیشتر کارروائیاں شام کے اندر سے انجام پا رہی ہیں اور ان کارروائیوں کو جو مخصوص قابل ذکر امداد کے تحت انجام پا رہی ہیں تقویت پہنچانے اور اس بات کا اطمینان حاصل کیے جانے کی ضرورت ہے کہ کارروائیاں وہاں کی ضروریات کے مطابق انجام پا رہی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کا مسئلہ پرامن طریقے سے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق نیز اس ملک کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے احترام، نیز شام کے امور میں عدم مداخلت کے اصول کے تحت حل کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ تمام اختلافات کا سد باب کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ شام کے بحران کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شام سے ایسے تمام غیر ملکی فوجی واپس چلے جائیں جو بن بلائے اور زبردستی وہاں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجوں کے غیر مشروط انخلا کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ شام میں دہشت گرد گروہوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اسی طرح شام پر اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس قسم کے اشتعال انگیز اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ زہرا ارشادی نے بیرونی مداخلت سے آری شام کی آئین ساز کمیٹی کی سرگرمیوں کی ایران کی جانب سے حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کی عرضی سالمیت اور یکجہتی کی بحالی نیز درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے اس ملک کی حکومت اور عوام کی حمایت کرنے کے اصول پر کاربند ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے اس ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ کے خلاف سینی حکومت کی جاہریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینی حکومت کی جاہریتیں علاقے کے امن و سیکورٹی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شام کے نائب وزیر خارجہ بشار الجعفری نے دمشق میں اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کے سربراہ آلن ڈویل سے ملاقات میں شام کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا۔ بشار الجعفری نے اس ملاقات میں کہا کہ دمشق اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کے کاموں کی حمایت کرتا ہے۔ بشار الجعفری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کو سلامتی کونسل میں صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ کرنا چاہیے۔ آئلن ڈویل نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ مذکورہ کمیٹی اطلاعات اکٹھا کرنے اور مقبوضہ علاقوں اور شام کے سرحدی علاقوں میں اس کمیٹی کے اہلکاروں کے تعاون سے اس کا تجزیہ کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی مدد و حمایت کے لیے شام کے فوجی اڈوں اور بنیادی تنصیبات کو حملے کا نشانہ بناتی رہتی ہے۔ پاکستان نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا۔ جمائیکا میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ میچ 109 رن سے جیت لیا۔ اس طرح پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ جمائیکا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے پانچویں دن جیت کے لیے پاکستان کو 9 وکٹ اور ویسٹ انڈیز کو 280 رن درکار تھے۔ ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے 4، نعمان علی نے 3 اور حسن علی نے 2 وکٹ لیے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیسن ہولڈر نے سب سے زیادہ 47 رن بنائے۔ اس سے قبل پاکستان نے 302 رن بنا کے پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 150 رن بنا کے آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے دوسری اننگز 176 رن بنا کے ڈکلیئر کی اور ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 329 رن کا ہدف دیا، جو حاصل کرنے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ناکام رہی۔ ایران کے شمالی صوبے گیلان کے بندر انزلی میں ایران، روس، قزاقستان اور جمہوری آذربائیجان کے تقریباً 400 کھلاڑیوں کی شرکت سے چھٹے بین الاقوامی نیوی کلسٹر مقابلے شروع ہو گئے۔ ایران پریس کے مطابق ایرانی بحریہ کے شمالی بحری بیڑی کی میزبانی میں یہ مقابلے انٹرنیشنل ملٹری گیمز کے تحت ایران کی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر حمزہ علی کاویانی کی شرکت سے منعقدہ ایک تقریب کے ساتھ شروع ہوئے۔ یہ مقابلے سمندر اور ساحل کے دو مراحل میں جنگی کشتیوں سے فائرنگ کے شعبوں میں انجام پا رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں ایران کے جوشن اور پیکان نامی میزائل لانچر جنگی کشتیاں بھی شامل ہیں۔ مختلف عمر کی پنجہ لڑانے کی ایران کی قومی ٹیم نے ایشیائی مقابلوں میں تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق قزاقستان میں منعقدہ 19ویں دور کے ایشین چیمپئن مقابلوں میں ایرانی ٹیم نے مجموعی طور پر تیسرا مقام حاصل کیا۔ مختلف عمر کی درجہ بندی میں ایران کی ٹیم نے سونے کے 4، چاندی کے 7 اور کانسی کے 20 تمغے حاصل کیے اور مجموعی طور پر تیسرا مقام حاصل کیا۔ ان مقابلوں میں قزاقستان اور قرغزستان بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, و سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 شہریور, 16 محرم اور 25 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس اگست سن 1095 کو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. صلیبی طاقتوں نے بظاہر بیت المقدس پر قبضے کے لیے اقدام کیا تھا, لیکن ان کا اصل مقصد وسیع و عریض اسلامی سرزمینوں پر قبضہ کرنا تھا۔ ان جنگوں میں رومی سپاہی اپنے لباس اور کاندھے پر سرخ صلیب یا ریڈ کراس کا نشان استعمال کرتے تھے، اسی بنا پر یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ صلیبی افواج نے بیت المقدس پر سن 1099 میں قبضہ کر لیا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام کیا۔ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان افواج کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست اٹھانی پڑی اور مسلمانوں نے سن 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ سن 1270 تک جاری رہا اور رومیوں کو اکثر شکست ہوئی۔ سولہ محرم سن 1260 ہجری قمری کو امیر عبد القادر الجزائری کو فرانسیسیوں کے خلاف مسلسل 15 سال کی جد و جہد کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ امیر عبد القادر کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس الجزائر کے اندر جد و جہد کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا اور پورا الجزائر فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا۔ عبد القادر مجبوراً الجزائر کے سرحدی علاقوں اور مراکش سے فرانسیسیوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، لیکن چونکہ مراکش کا بادشاہ بھی فرانس کے زیر اثر تھا اس لیے اس نے عبد القادر کو ان کی جد و جہد سے روک دیا اور ملک سے باہر نکال دیا۔ ان کو 9 سال تک فرانس میں قید رکھا گیا اور انہیں اپنے ملک واپس نہ جانے کی شرط پر آزاد کر دیا گیا۔ تین شہری ور سن 1320 ہجری شمسی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی ممالک کی فوجوں نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس سال سوویت یونین کی طرف جرمن افواج کی پیش قدمی سے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو شدید تشویش لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ سوویت یونین پر جرمنی کے غلبے کی صورت میں مشرق وسطی اور مشرق بعید میں مغرب کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ اسی بنا پر مذکورہ تینوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ایران کے راستے سوویت یونین کو ہتھیار اور غذا پہنچائی جائے۔ ایران کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرنے کے باوجود تین شہری ور سن 1320 ہجری شمسی کو صبح سویرے سوویت یونین کی فوج نے شمال مغرب اور مشرق سے اور برطانوی فوج نے جنوب کی طرف سے ایران پر فضائی، زمینی اور بحری حملہ کر دیا۔ ایران کے مطلق العنان حکمران رضا خان کی نااہلی کی وجہ سے متعدد فوجی مراکز تباہ ہو گئے۔ برطانیہ اور سوویت یونین کی فوجوں نے 20 دن کی لڑائی کے بعد تہران پر قبضہ کر لیا۔ لندن اور ماسکو کے اتفاق سے رضا خان کو حکومت سے بے دخل کر کے ڈلا وطن کر دیا گیا اور اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ پچیس اگست سن 1867 عیسوی کو معروف برطانوی سائنسداں مائیکل فیراڈے کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز جلد سازی سے کیا تھا۔ اس وقت فزکس کا ایک فارمولا فیراڈے کے نام سے ہی موجود ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے بہت سی گیسوں کو مائع میں تبدیل کیا ہے۔ پچیس اگست سن 1888 عیسوی کو معروف ریاضیداں، ماہر تعلیم اور سیاستداں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی امرتسر کے ایک صاحب ثروت اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایم اے ریاضی کے امتحان میں نہ صرف صوبے بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ علامہ کے اس میلان طبع کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں انگلستان بھیج دیا۔ انہوں نے انگلستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی اور مختلف اہم امتحانوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے انگلستان کے علمی حلقوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ علامہ کی شہرت ہندوستان پہنچی تو وہاں کے بڑے بڑے والیان ریاست اور حکومت کی طرف سے انہیں کئی عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن علامہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ البتہ سن 1915 میں اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے عہدے کو انہوں نے قبول کیا۔ علامہ مشرقی مسلمانوں کے فروعی اختلافات سے بہت زیادہ رنجیدہ رہتے تھے۔ انہوں نے سن 1932 میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی، جس کو 28 فروری سن 1940 کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ 27 اگست سن 1963 کو علامہ مشرقی نے وفات پائی اور ان کو انہی کی وصیت کے مطابق لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے، محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد زتن دست علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار
سامعین، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
جی ہاں سامعین، پروگرام ذبح عظیم میں میرا بھی سلام قبول کیجیے اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان ایام میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کنا خدا، خدا کے دی کنا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ کی طہر
گل سکھا دیا حسین ہے حیات گر حسین ہے حیات گر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت غمِ حسین کی یہاں وہ حشر ہو گا حشر میں جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے
سامعین حالیہ برسوں میں سوشل میڈیا چینلوں کے معرض وجود میں اور ان میں فروغ آنے اور اس کے بعد دینی اور مذہبی موضوعات کے اعتبار سے نظریاتی چیلنج کھڑا کر دیا ہے. چیلنج بھی یہ کہ کیا یہ ذرائع ابلاغ دینی موضوعات کی نشریات کے ثقافتی تسلط کی قابلیت رکھتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو تشہیراتی رنگ میں رنگ چکے دینی آداب و رسوم اپنی موجودہ اصل تعمیری شکل میں جاری رہنے کے بارے میں کس طرح اطمینان کیا جا سکتا ہے؟
سامعین, مقامی ذرائع ابلاغ کا اطلاق ایسے روابط پر ہوتا ہے جو لوگوں کے عقائد, تاریخ, ثقافت اور معاشرے کے اعتقادات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو قوی اور رائج بھی کرتے ہیں. اس طرح کے تعلقات یا ذرائع میں ان سے استفادہ کرنے والے افراد بہت جلد اپنے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ طرفین کے درمیان رابطہ برقرار کرتے ہیں. بنابراین مقامی ذرائع ابلاغ عام طور سے حقیقی معنی میں اور دوستانہ ماحول میں کام کرتے ہیں, پیشہ ورانہ اور تشہیراتی نہیں, اور یہ عمل دو طرفہ ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی مقامی یعنی بڑے ذرائع ابلاغ اور چھوٹے چھوٹے ذرائع ابلاغ یعنی جدید ذرائع ابلاغ میں موجود فرق کو قبول کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی ذرائع ابلاغ میں اصولی طور پر ٹیکنالوجی سے استفادہ آج کے معنی و مفہوم میں مد نظر نہیں ہے, بلکہ ان ذرائع ابلاغ میں فرد اور گروپ کے درمیان درجہ بندی کے لحاظ سے تعلق قائم ہوتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ذرائع ابلاغ میں صوتی سسٹم اور جدید تکنیکی جیسے ذرائع سے استفادہ کیا جاتا ہے. اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں مقامی ذرائع ابلاغ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیے بغیر الیکٹرانک اور جدید ترین ذرائع ابلاغ سے مقابلہ نہیں کر پاتے اور پہلے کی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے. نیز لوگوں کے درمیان اپنے مقامی اثر و رسوخ کو باقی نہیں رکھ سکتے. بنابراین کہا جا سکتا ہے کہ آج کے مقامی ذرائع ابلاغ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ ناگزیر ہے. لہذا قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا, بلکہ نومولود ذرائع ابلاغ میں مذہبی موضوعات کی موجودگی آج کی ترجیحات میں شامل ہے.
کربلا 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 کربلا
شہر سرور کی آب و ہوا جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے جنتیں ہیں اور ہیں کربلا اور ہے
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے
میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے
دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے
ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں مقبرے اور ہیں تازیاں اور ہیں مقبرے اور ہیں تازیاں اور ہیں
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور
جی ہاں عزیز سامعین مطلب واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش خدمت ہے ایران میں مقامی ذرائع ابلاغ کو قدیم زمانے سے ہی لوگوں میں اہمیت اور قابل ذکر اثر و رسوخ حاصل رہا ہے بازاروں گلی کے نکڑ عوامی مقامات کاروان سراؤں عمومی حماموں شب گزاری کے اجتماعات دوستانہ اور گھریلو نشستوں میں شہروں میں وقت گزاری اور عوامی نشستوں کے لیے بنے خاص مقامی مقامات پر لوگ جمع ہوتے اور خبروں افواہوں اور معلومات کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے تھے چائے خانے اور کافی ہاؤس جیسے مقامات اس نیٹ ورک کا حصہ تھے جو ایران میں قدیم زمانے سے ہی اپنے سماجی کردار کے حامل تھے یہ مقامی ذرائع ابلاغ اس زمانے میں کہ جب ابلاغیات کے جدید وسائل کا نام و نشان بھی نہیں تھا مؤثر ترین اور معتبر ترین طریقوں سے استفادہ کرتے تھے نیز یہ طریقے جذاب ترین طریقے تھے مذکورہ ذرائع ابلاغ لوگوں کی ضروریات سے اپنے پیغام کا مضمون اخذ کیا کرتے تھے اور لوگوں کی مصلحت کو بھی مد نظر رکھتے تھے مقامی ذرائع ابلاغ ان سب حالات کو پیش نظر رکھ کر ہی لوگوں کے لیے پیغام تیار کرتے تھے اس طرح قومی اور نظریاتی اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے وسیع سیاسی سماجی اقتصادی اور ثقافتی خبروں اور معلومات سے لوگوں کو باخبر رکھتے تھے یہ ذرائع ابلاغ لوگوں کے ذہنوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مختصر ترین راستہ اختیار کرتے تھے اور مؤثر ترین طریقے اور تشہیراتی وسیلے سے استفادہ کرتے تھے چونکہ مقامی ذرائع ابلاغ میں انفرادی اور اجتماعی تعلق اور رابطہ ہوتا تھا لہذا لوگوں کی طرف سے ان کا رد عمل حاصل ہونے میں دیر نہیں ہوتی تھی جس کی بنا پر یہ ذرائع ابلاغ لوگوں میں اثر و رسوخ کے لیے مؤثر ترین پالیسی اختیار کرتے تھے اور اپنے پیغام کے معنی و مفہوم نیز ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے ضروری لچک اور نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے بعض معاملات میں تو لوگوں کے ہیجان اور سرگرمی کے پیش نظر اپنے وائز خطاب اور تقریروں کے لب و لہجے کو بھی بدل لیا کرتے تھے اور لوگوں کے اعتقادات اور دلچسپی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی روش میں بھی تبدیلی پیدا کرتے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مراکز متعدد اور متنوع ہیں، اور خاص طور سے ریڈیو، ٹی وی اور دیگر جدید ذرائع ابلاغ کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تک بہت زیادہ تعداد میں تھے اور بعض میدانوں میں زیادہ کارآمد تھے۔ اسی طرح مقامی ذرائع ابلاغ کے اہم مراکز، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس عزاء اور وائز و نصیحت کے اجتماعات، دینی مدارس، بازار، کافی ہاؤس، مقامی ورزش گاہیں، تکیے جیسے مقدس مقامات، عمومی حمام، کاروان سرا، چوک اور علاقائی بازار ہوا کرتے تھے۔ ان شبینہ نشستوں اور خاندان والوں سے ملاقات کے لیے آنے جانے کے علاوہ دوست و احباب یا اہل محلہ کی نشستیں بھی مقامی ذرائع ابلاغ میں شامل تھیں۔ پوری تاریخ میں ان سب مراکز کی ایک خاص کارکردگی ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مواقع پر، خاص طور سے حساس تاریخی مواقع پر، ایک مشترکہ چینل کی طرح کام کیا کرتے تھے۔
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا، نصیب ہو ایسا سجدہ ہو آخری، ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پر تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانا، نصیب ہو۔
سامعین، مقامی ذرائع ابلاغ کے ان مراکز میں ہر ایک مرکز کو سول سوسائٹی کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اور جب تک کہ اس طرح کے سول سوسائٹی مغرب میں تشکیل بھی نہیں پائے تھے، ایران میں پوری طاقت کے ساتھ سرگرم تھے، اور عوام اور حکومت کے درمیان مختلف قسم کے تعلقات منظم رکھنے میں اپنا کردار بخوبی ادا کرتے تھے۔ دریاسنا مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے اگر مقامی ذرائع ابلاغ کے نیٹ ورک پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان نیٹ ورکس کے اکثر ذرائع ابلاغ میں یہ خصوصیت مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، یعنی اگر مساجد، تکیہ وغیرہ جیسے مقامی مقدس مقامات، امام بارگاہوں، وعظ و نصیحت اور مجالس کے اجتماعات نیز دینی مدارس کو جو کہ خود مذہبی مراکز میں ہیں نظر انداز کر بھی دیا جائے تو مذہبی رجحانات کو بازاروں، کافی ہاؤسوں، اکھاڑوں اور مقامی ورزشگاہوں میں بھی مختلف شکلوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مقامی ذرائع ابلاغ کی کارکردگی اور ان کے کردار کا جائزہ لینے پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ مقامی ذرائع ابلاغ جدید طرز کے ذرائع ابلاغ کی طرح ہی رائے عامہ کو تین شعبوں یا میدانوں میں متاثر کرتے ہیں۔ یہ تین میدان ہیں: موجودہ عقیدے کی تقویت، نیا عقیدہ بنانا اور عقیدے کی تبدیلی نیز پہلے عقیدے سے مختلف بلکہ متضاد ایک دیگر عقیدے کی طرف رجحان۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر مقامی ذرائع ابلاغ لوگوں کے عقیدے کو بدلنے کے بجائے ان کے عقائد کی تقویت اور مضبوطی پر زور دیتے ہیں اور اس سلسلے میں دیگر موضوعات سے زیادہ کامیاب ہیں۔
فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ رسول بک رہا تھا تک شام پر، رسول بک رہا تھا تک شام پر، دین کی عطاق نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، بند ہو چکے تھے آپ کے راستے، بند ہو چکے تھے آپ کے راستے، بھول مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نعرے دے رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ میر شام بن گیا تھا صاف واس دین کا، میر شام بن گیا تھا صاف واس دین کا، روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خود روی کو خاک میں ملا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نور خدا حسین نے دین کو بچا لیا، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، شاہ کش ناکام نے وقت کے امام نے حق راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین
جی ہاں، مقامی ذرائع ابلاغ اپنی بات اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں سے استفادہ کرتے تھے۔ وعظ و نصیحت و تحریر کے اجتماعات، مجالس اعضاء، نوحہ خوانی اور شاہنامہ خوانی وغیرہ وغیرہ ان طریقوں میں شامل ہیں۔ ان طریقوں میں شدید طور پر کمزور ہو جانے والے کچھ طریقوں کو چھوڑ کر باقی تمام طریقوں نے جدید ذرائع اور وسائل کے تسلط کے اس دور میں بھی اپنی مؤثر کارکردگی کو بدستور باقی رکھا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام ذبح عظیم اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ہاشم علی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ تو سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کیہان، پارلیمنٹ میں وزیروں کی صلاحیتوں کا جائزہ آخری مرحلے میں، عوام کابینہ کی تشکیل کے انتظار میں۔ روزنامہ اطلاعات، جنوبی کوریا اور جاپان میں موجود ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی کے لیے مذاکرات، ایران چیمبر آف کامرس پیش پیش۔ اور نیو یارک ٹائمز، امریکہ سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے دور کے پناہ گزینوں کو میکسیکو میں رکھنے کے قانون کو بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، افغانستان کے مسئلے کے حل میں ایران، ترکی اور پاکستان پر اہم ذمہ داری ہے، ترک سیاستدان۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ترکی کی ویلفیئر پارٹی کے نائب سربراہ دوگان بیکن نے تہران ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران، پاکستان اور ترکی اگر افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے تمام فریقوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو افغانستان کا بحران تھم سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد توقع ہے کہ ایران اور ترکی چین اور روس جیسی طاقتوں کے ساتھ مل کر اس خل فشار کو پر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایران، ترکی اور پاکستان کو متحد ہو کر افغانستان کے مسائل کے مستقل حل کے لیے ایک مستحکم لائحہ عمل اور روڈ میپ تیار کرنا ہوگا۔ القدس العربی، تیونس میں بغاوتی جمہوریت کی مدت میں اگلی اطلاع تک توسیع۔ القدس العربی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ توقع کے مطابق تیونس کے صدر قیس سعید نے ایک مہینے پہلے کیے جانے والے اقدامات کی مدت میں توسیع کر دی۔ پارلیمان تعطل کا شکار رہے گی، وزیراعظم کا تعین نہیں ہوگا اور لامحدود اختیارات صدر کو بدستور حاصل رہیں گے۔ انہوں نے آئین سے بڑھ کر وزیروں اور ججوں کا تعین بھی کیا اور فوج اور سیکورٹی اداروں کی سینئر پوزیشن پر بھی اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیے۔ سن 2011 کے قتل عام میں ملوث شخص کو ہنگامی افواج کا کمانڈر متعین کیا، اور اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ موجودہ آئین کو ختم اور صدارتی نظام قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، پاکستان کے وزیر خارجہ 3 روزہ 4 ملکی دورے پر روانہ۔ دا ہندو، مودی اور پوتین کی افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ روزنامہ منصف، دلت مسلم سماج اپنے حقوق کے لیے متحدہ جد و جہد کرے، سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، طالبان کی یقین دہانی۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کو باور کروایا ہے اور کروا رہے ہیں کہ افغانستان سے دنیا کے کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں ہوگی اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان، چین، ایران اور ترکمنستان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ یہاں سے کسی کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ روزنامہ قومی آواز، سرکاری اثاثے میں نجی شعبے کی حصہ داری اسکینڈل ہے، چدمبرم۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ سرکاری اثاثے کو فروخت کرنے کا مودی حکومت کا فیصلہ من مانی اور اسکینڈل ہے، لہذا اس پر مذاکرہ ہونا چاہیے۔ مسٹر چدمبرم نے کل کانگریس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک نے 70 سال میں جو کچھ حاصل کیا ہے، مودی حکومت نے ایک جھٹکے میں اسے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ کو صدر رئیسی کا خط، 7 سالہ مزاحمت کو سراہا۔ اسنا نیوز، امریکی فوجیوں کو وسطی ایشیا میں دیکھنا نہیں چاہتے، لاوروف۔ اور ارنا نیوز، ہماری تحریک نے گزشتہ تجربوں سے سبق سیکھا ہے، طالبان کے ترجمان۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے، اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی، اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامہ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالاتر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے، اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے۔ اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب گو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سبھی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالمی تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہو، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے عاری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نامۂ اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہے، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے، وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہے وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.